گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتدان درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کی کال کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
جی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بچے کا عقیقہ کرنا ہے چھوٹے سا, تو اس میں کتنے جانور ہونے چاہیے, ایک یا دو؟
جی حضور ارشاد فرمائیں, بچے کا عقیقہ کرنا ہے, جانور کتنے ذبح کریں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لڑکے کا جب عقیقہ کرنا ہو تو اس میں بہتر یہ ہے کہ دو بکرے ہوں, اور لڑکی کا عقیقہ کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایک بکری ہو. لیکن اگر اس کے برعکس کر لیا, یعنی اس کے الٹ کر لیا, تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. یعنی اگر لڑکی کے لیے دو بکرے کر لیے, لڑکے کے لیے ایک بکری کر لی, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کم از کم ایک جانور کا قربان کرنا, بکرے کا کم از کم یا بکری کا قربان کرنا یا بڑے جانور کے اندر ایک حصہ لینا, یہ عقیقے کے لیے ضروری ہے. اسی کے ذریعے عقیقہ ادا ہوگا, یعنی ایک سے کم حصہ نہیں ہو سکتا, ایک سے زیادہ آپ کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
جی اگلی کال.
کامران احمد بول رہا ہوں, معلومات لینی تھی میں نے. یہ جو نبی اکرام پر, نبیوں پر موویز بنی ہوئی ہیں, جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موویز بنی ہوئی ہے, یہ دیکھنا جائز ہے یا خیر غلط ہے یا ٹھیک ہے؟
مختلف انبیاء کرام پر اس طرح کی موویز ہیں, کیا فرمائیں گے؟
جی علماء نے واضح طور پر ان کا ناجائز اور حرام ہونا بیان کیا ہے, اور بہت ساری اس میں وجوہات بیان کی ہیں کہ جن لوگوں کو, ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتیں یہ ہمارے سامنے ہے نہیں,
ٹھیک ہے؟
تو ایک تو یہ صورت بنا کے پیش کرنا, اس میں ایک خرابی ہے. دوسرا یہ کہ عمومی طور پر اس میں جن کو نبی بنا کے دکھایا جا رہا ہے وہ فساق و فجار لوگ ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے؟
جن کی عام زندگی اور ویسے ہی روٹین کی زندگی, وہ دوسری دنیاوی فلموں کے اندر جس طرح کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کے سامنے ظاہر و باہر ہوتے ہیں, تو ایسے فاسق کو فاجر کو یہ بنا کے دکھانا. پھر تیسری بات یہ کہ جو دکھایا جا رہا ہے اس کو نبی بنا کے شو کیا جا رہا ہے, حالانکہ غیر نبی کو نبی سمجھنا یہ کفر ہے,
ٹھیک؟
نہ کسی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کے نبوت کا انکار کیا جا سکتا ہے, اور نہ کسی غیر نبی کو نبی سمجھا جا سکتا ہے. اور یہاں پر جو چیز واضح کی جا رہی ہوتی ہے, جو چیز دکھائی جا رہی ہوتی ہے, گویا کہ وہ شخص اگرچہ کہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ نبی نہیں ہے, لیکن ایک طرح سے اس کے اندر اس بات کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اس میں ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد جس طرح کے دیگر توہین آمیز اور دیگر باتیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں, وہ ایک الگ اس کی خرابی کا اور اس کے حرام ہونے کا سبب بنتی ہیں. تو ہرگز ہرگز نہ اس طرح کی موویاں دیکھنا جائز, نہ بنانا جائز, یہ حرام ہے, اور جو دیکھے گا وہ گناہ گار ہوگا.
ٹھیک جی, مزید کالس لیں گے.
میرا نام عمیر اتاری ہے اور میں مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ پہلے سے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دل میں کفر تھا اور ظاہری ایمان تھا, کیا اس آیت کے تحت آج کے دور میں بھی ایسے منافقین موجود ہیں؟
جی قرآن کی آیت کے حوالے سے
صرف پہلے پارے میں ہی نہیں ہے, کئی مقامات پر, بلکہ 28 پارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورۃ المنافقون نازل فرمائی کہ اذا جاء اکل منافقون, کہ آپ کے پاس جب منافق آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. تو یہ کئی مقامات پر منافقین کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر کیا گیا ہے. اسی میں سے یہ پہلے پارے کی آیت ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لے کر آئے, حالانکہ وہ مومن نہیں ہے.
صحیح.
تو ان کے مومن نہ ہونے کی وجہ یہی کہ ان کا دل جو ہے وہ دل کے اندر ایمان نہیں تھا, صرف زبان سے وہ اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے ہیں, حالانکہ وہ مومن نہیں تھے. تو یہ تھا زمانہ رسالت کے اندر, تو واضح تھا کہ وحی کے ذریعے اس بات کو بیان کر دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ایک موقع پر واضح الفاظ میں ایک ایک کا نام لے کے فرمایا کہ اخرج یا فلا, کہ مسجد سے فلا فلا یہ نکل جائے, اور بتا دیا کہ یہ منافقین ہیں. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا, تو اب چونکہ کسی کے دل کے اوپر قطعی طور پر اطلاع نہیں ہو سکتی, اور ہم ظاہر کے مکلف ہیں, یعنی ظاہری اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ اس کا عمل کیا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, اسی کے اعتبار سے اس کے اوپر حکم رکھیں گے. دل کے اوپر ہمیں مکلف نہیں کیا گیا. تو ہمارے سامنے اگر کوئی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور ضروریات دین, یعنی جتنی باتوں کو ماننا ضروری ہے, جو جو دین کی ضروری باتیں ہیں ان کو وہ تسلیم کرتا ہے, کلمہ پڑھ لیا, کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرتا ہے, اسی طرح کتابوں پر رسولوں پر ایمان لے کر آتا ہے, آخرت کے دن پر ایمان لے کر آتا ہے, جو جو ضروریات دین ہیں اس کو تسلیم کرتا ہے, تو ہم اس کو مومن ہی کہیں گے. اگرچہ کہ اس کے دل کے اندر نفاق ہو, وہ دل سے ان چیزوں کا انکار کرتا ہو, تو اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد دے. لیکن یہ ضروری ہے کہ دین کی ضروری باتیں, یعنی جس کو تمام علماء اور وہ لوگ کہ جو علماء کے ساتھ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دین کی ضروری باتیں ہیں, ان تمام پر ایمان لاتا ہو. یہ نہیں, ایک قول یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جس کلیمے کے اندر, جس کلام کے اندر 100 پہلو ہوں اور ان میں سے 99 پہلو یہ کفر کے ہوں اور 1 پہلو جو ہے وہ ایمان کا ہو, تو اس کا ایمان والا پہلو ہی مراد دیا جائے گا. یعنی کسی نے کوئی کلمہ ایسا بولا کہ جس کے اندر 100 پہلو نکلتے ہیں, 100 اس کی باتیں نکل سکتی ہیں, ان میں سے 99 پہلو وہ ہیں کہ جو کفر والے ہیں اور 1 پہلو ایمان والا ہے, تو علماء نے یہ فرمایا کہ اس کے ایمان والا پہلو یہ لیا جائے گا. لیکن یہ ایک کریمے کے حوالے سے, یہ نہیں کہ جس کے اندر 99 کفر کی باتیں ہیں اور 1 اسلام کی بات ہے تو اس کو ہم مومن کہیں, ہم اس کو مسلمان کہیں, ایسا نہیں ہے.
ایسا نہیں,
اس لیے کہ ایسی اگر اس کو دیکھا جائے گا تو پھر یہود و نصارہ جو جن کو قرآن پاک نے کافر کہا ہے, تو ایسے افراد بھی جو ہے وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آتے ہیں, تو ایک بات تو ان کے اندر بھی یہ ایمان لانے والی پائی گئی, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کو بھی مومن کہہ دیا جائے, حالانکہ ان کو مومن نہیں کہا جاتا. تو اگر کسی کے اندر کفری بات 1 بھی پائی جاتی ہے تو اس کو مومن نہیں کہہ سکتے, اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے, اس کو کافر ہی کہا جائے گا. وہ جو بات ہے وہ ہے اس حوالے سے کہ اگر کسی نے کوئی جملہ ایسا بولا ہے کہ جس کے اندر اس طرح کے پہلو نکلتے ہیں, تو ہم حتی الامکان یہی کہیں گے کہ اس نے ایمان والا مراد دیا, ایمان والا معنی ہی مراد دیا ہوگا. البتہ اگر وہ خود کہہ دیتا ہے کہ میرا کفری معنی ہی مراد تھا, تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کفر کا حکم آئے گا. تو ہم اپنے زمانے کے اندر ظاہر ہی کے مکلف کیے گئے ہیں. ہمارے سامنے اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے اور دین کی تمام ضروری باتوں کو تسلیم کرتا ہے, دل سے بھلے وہ انکار کرتا ہو, اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے, ہم ظاہری اعتبار سے اس کو مومن ہی کہیں گے.
ماشاءاللہ, مفتی صاحب نے نفاق کے حوالے سے جو کال سائی تھی اس کا بڑا پیارا ہمیں جواب ارشاد فرمایا. کچھ ایس ایم ایس بھی ہم شامل کرتے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی قضا روزہ رکھ کر توڑ دے تو اب کیا وہ 2 روزے رکھے گا؟
نہیں, 1 ہی روزے کی قضا کرے گا.
یعنی وہ ذہن میں ظاہر کنفیوژن ہو رہی ہوگی, 2 روزے بن جاتے. اچھا, سنت غیر موقع کی اگر کوئی ترک کی عادت بنا لے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟
گناہگار تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ بہت بڑی محرومی ہے اور ثواب کو چھوڑ دینا ہے اور برا کام ہے کہ اس طرح بندہ سنت غیر موقع کو چھوڑنے کی عادت بنا لے. علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے, جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ بنی الاسلام علی 5, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی, تو یہ ارشاد فرمایا کہ دین کے جو ستون ہیں یہ 5 چیزیں ہیں,
ٹھیک ہے,
اور اسی کے ساتھ جو دیگر فرائض ہیں وہ بھی دین کے ستون ہیں. لیکن جو عمارت ہوتی ہے وہ صرف ستونوں پر نہیں ہوتی, بلکہ اس کے ساتھ دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں, مثلا دیواریں ہوتی ہیں, چھت ہوتی ہے, گھر بہترین ہو تو پھر اس کے لیے ایک فصیل بنائی جاتی ہے جس کے ذریعے سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. تو اس کی مثال دیتے ہوئے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کا دین بھی ایک عمارت ہی کی طرح ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ یعنی جو 5 چیزیں ان کے ساتھ متعلق ہیں جو فرائض, وہ تو ہیں اس کے ستون. اس کے علاوہ واجبات وغیرہ یہ ہیں، چھت وغیرہ یہ اس عمارت کے لیے چھت اور دیوار بنتی ہیں، اور جو نوافل ہیں سنت موقع وغیرہ ہیں یہ اس کے نقش و نگار ہوتے ہیں، اور مستحب اور نوافل وغیرہ یہ اس عمارت کے لیے ایک فصیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اگر چور چوری کرنا چاہتا ہے کسی کے گھر کے اندر، تو اس کے گھر کی فصیل اگر بنی ہوئی ہے تو پھر چور کا وہاں پہ چوری کرنا آسان نہیں، کہ پہلے اس کو وہ فصیل توڑنا پڑے گی، اس کو پھلانگنا پڑے گا، پھر اس کے بعد وہ دیوار پھلانگ کے گھر کے اندر آئے گا، پھر اس کے بعد وہ چوری کر سکے گا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ شیطان بھی چونکہ چور ہے تو وہ انسان کے ایمان کو چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، انسان کو اس کے اعمال سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر بندہ مستحبات کا نوافل کا عادی ہوگا تو یہ اس کے جو اعمال ہیں فرائض وغیرہ اس کے گرد ایک فصیل بنی ہوئی ہے، شیطان کو پہلے اس کو نوافل سے دور کرنا پڑے گا، مستحبات سے دور کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد اس کو واجبات سے دور کرنا پڑے گا، پھر وہ فرائض کی طرف آئے گا۔ تو اگر بندہ پہلے ہی ان چیزوں کا پابند ہوگا تو بہت دیر لگے گی شیطان کو اس کے فرائض تک پہنچنے میں۔ یہ چیزیں اس کے لیے گویا کہ یعنی فرض سے بچانے کے لیے ایک فصیل کا کام دیں گے، کہ اس کے فرض محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بندے کو ان چیزوں کو چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے، کبھی کبھی کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ جاتی ہیں تو حرج نہیں ہے، لیکن عادت بنانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔
ٹھیک، تو سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہم سنتے ہیں کہ آپ بڑے مصروف تھے، اور آپ جو فتاوی کے حوالے سے آپ کی مصروفیت تھی، تو کیا سنت موقع آپ پر معاف تھی؟ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں، لیکن عمل کیا تھا ترغیب کے لیے اگر ہمیں پتہ چل جائے؟
جی، علماء نے اس حوالے سے یعنی فقہ کرام لکھا ہے کہ اگر کوئی فقی، کوئی مفتی ایسا ہے کہ جو مرجع الناس ہے، یعنی لوگوں کے سوالات اس کی طرف بہت زیادہ آتے ہیں، لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اس کے اوپر بسا اوقات جو ہے وہ سنت مقتدہ معاف ہوتی ہے، کہ وہ لوگوں کو جواب دے رہا ہے، ان کے آئے ہوئے سوالات کے جوابات لکھ رہا ہے، ان کے مسائل کو حل کر رہا ہے، تو سنت مقدم معاف کرنے کے لیے فقہ کرام نے اس کو لکھا ہے کہ اس کے لیے معاف ہے۔ لیکن امام اہل سنت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس بعض اوقات 500 سوالات آئے ہوئے ہوتے ہیں دنیا کے مختلف مقامات سے، اور ایسے کے لیے فقہ کرام نے لکھا کہ اس کو سنت مقدم معاف ہے۔ لیکن الحمدللہ سنت مقدم تو دور کی بات ہے، کبھی میری جو ہے وہ سنت غیر مقدہ بھی قضا نہیں ہوتی، چھوٹتی نہیں ہے، سنت غیر مقدہ بھی امام علیہ سنت یہ ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جس طرح آپ فرائض کی پابندی کرتے تھے، اسی طرح مستحبات وغیرہ پر بھی بڑی سختی کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔
جی، مزید کورس لیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضرت رنبیر ٹاؤن سے ارشاد حسین بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، اویس کرنی کا مزار کون سے شہر میں ہے اور کہاں پر ہے؟ کیونکہ ہمارے امام صاحب نے بتایا کہ اویس کرنی کا مزار دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، اس کی وضاحت فرما دے۔
اچھا، ساتھ میں یہ بھی میں عرض کروں گا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دانت کا ایک معمولی سا حصہ جو شہید ہوا، تو جیسے ہی آپ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے اپنے تمام دانت یہ سوچ کر کے شہید کر دیے کہ نہ جانے کون سا ہوگا وہ۔ تو اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔
دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار دنیا میں کہیں نہیں ہے،
جی،
اب مزار سے مراد اگر باقاعدہ جس طرح اولیاء اللہ کے مزارات بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ مراد ہے، تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ان کا مزار نہ ہو، یعنی ابھی میں آگیاز کرتا ہوں اس لحاظ سے۔ لیکن اگر مزار سے مراد قبر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ قبر تو ان کی ہے، کیونکہ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر التابعین فرمایا، مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے بہتر تابعین میں اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو ان کا جو مزار مبارک ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام زہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں یہ فرمایا کہ آذربائیجان کے اندر جو ہے وہ ان کا مزار ہے، یعنی وہاں وہ مدفون ہیں، وہاں دفن کیے گئے۔ جبکہ بعض علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ملک شام کا جو شہر رقہ، اس میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزار ہے۔ بعض نے یمن کا قول کیا ہے، تو مختلف اقوال ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلوت کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، تنہائی کے اندر رہا کرتے تھے، مخلوق سے لوگوں سے دور رہا کرتے تھے، تو اس وجہ سے بہت زیادہ آپ کے بارے میں مزار کے حوالے سے معلومات نہیں ہو سکی۔ تو مختلف مقامات پر لوگ جو ہے وہ آپ کے مزار کا تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ ہے۔ تو یہ کچھ مقام تھے جن میں سے میں نے آپ کو عرض کیا۔ جہاں تک رہا یہ دوسرا معاملہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ جو مشہور ہے کہ آپ نے اپنے دانتوں کو شہید کر لیا تھا، اس حوالے سے حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے جو سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر مشتمل ہے، المعدن العدنی کے نام سے، جس میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل احادیث طیبہ میں آئے ہیں اس کو انہوں نے جمع کیا ہے. اس کے آخر میں واضح الفاظ میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا کہ لوگوں کی زبانوں پر جو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ آپ نے اپنے تمام دانت توڑ لیے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں، یہ من گھڑت واقعہ ہے اور اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، یعنی کسی مستند کتاب کے اندر اس کا تذکرہ
نہیں
موجود نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے دانتوں کو توڑ لیا ہو. اور بالفرض علی سبیل التسلیم ہم مان بھی لیں کہ ایسا واقعہ پیش آیا تو یہ تھا ایک جذبی کیفیت کے اندر کہ آپ جو ہے کیفیت طاری ہوئی اور اس کیفیت کے اندر آپ نے یہ معاملہ کیا تو وہ ہوش کی کیفیت نہیں تھی، تو ہوش کی کیفیت نہ ہو تو اس پر احکام مرتب نہیں ہوتے، احکام اس کی بنیاد پہ ثابت نہیں ہوتے. اگر آپ نے ایسا کیا بھی بالفرض، اول تو ہے نہیں ایسا، اگر کیا بھی تھا تو اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ ہمیں اپنے دانت توڑنے کی اجازت ہو. یہ ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اپنے جسم کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ جو لکھا ہے اس کی ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. لوگوں نے پھر اس کے بعد عجیب عجیب جو ہے وہ باتیں، ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے کہ بندہ بولتا مرغی ہے پر آخر میں جا کے وہ انڈا بن جاتا ہے، یعنی بولا کچھ جاتا ہے نتیجہ اس کا آخر میں پہنچتے پہنچتے کچھ ہو جاتا ہے. تو بہت سے لوگ پھر باتیں اپنی طرف سے لگاتے ہی چلے جاتے ہیں لگاتے ہی چلے جاتے ہیں. اب اس واقعے کی کوئی اصل نہیں ہے لیکن لوگوں نے پھر نکال لیے کہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے جب دانت توڑ دیے تو پھر ان کو تو کھا بھی نہیں سکتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا. عجیب بات ہے، اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے پہلے ہی مکہ مکرمہ کے اندر ان کا تو معاملہ ہی مدینہ منورہ میں پیش آیا کہ یہ آئے تھے، اسی وقت ان کا یہ سلسلہ شروع ہوا. مکہ مکرمہ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ کو نازل فرمایا کہ جس میں تلحیم مندود کے الفاظ ہیں، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کیلے کے بڑے بڑے گچھے، تو جنت میں کیلے کا تذکرہ پہلے سے موجود ہے. اور اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالفرض اگر یہ معاملہ پیش بھی آیا تو کب پیش آیا، پہلے سے تذکرہ موجود ہے. تو اول تو ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہے، اور اس کے اوپر پھر اس طرح کی مختلف باتوں کو گھڑ لینا یہ خلاف شرع باتیں ہیں، ایسی باتوں سے اجتناب کرنا یہ ضروری ہے.
یہ ہوتا ہے کہ بعضوں کا جیسے بھی آپ نے ماشاءاللہ بہت پیاری وضاحت اور اس کا جو ہمیں جواب ارشاد فرمایا، اب وہ مطلب باتیں آگے سے آگے بڑھتی رہتی ہیں، ایس ایم ایس چل رہے ہیں، واٹس اپ چل رہے ہیں، تحقیق ہے نہیں، بس وہ ثواب کی نیت مطلب کر رہے ہیں، اب ثواب بھی ملے گا نہیں ملے گا یا تو آپ ارشاد فرمائیں.
ظاہر سی بات ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. تو اس طرح ہرگز نہیں ہونا چاہیے، جب تک کہ مستند طریقے سے آپ کو کوئی چیز معلوم نہ ہو آگے ہرگز نہ پہنچایا کرے. ایسی ایسی باتیں کہ بندہ جو ہے نا وہ حیران نہیں جاتا ہے کہ جو لوگ آلو خریدنے کے لیے پانچ ریڑیوں پہ جاتے ہیں جہاں سے ان کو سستے ملے اچھے ملے وہاں سے لیتے ہیں، لیکن جب دین کی باتیں آتی ہیں تو اس میں کوئی تحقیق نہیں. اب بعض اوقات میسج چلتا ہے کہ وہ قرآن مبارک اور قرآن پاک کو آج 1300 اتنے سال ہو گئے. ارے بھائی آپ خود تو غور و فکر کریں کہ اول تو آپ کو معلومات ہی نہیں کہ قرآن کے نزول کا طریقہ کار کیا تھا، قرآن پاک نازل ہی 23 سال کے اندر ہوا، مختلف اوقات کے اندر نازل ہوا. پھر اس کے بعد جو ڈیٹ آپ بتا رہے ہیں اور اس کے مطابق تو قرآن پاک کے نزول کو 100 سال اوپر ہو چکے ہیں. پھر اس کے بعد مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب یہی چیز جو آج میرے پاس آئی کہ اتنے سال مکمل ہو گئے، یہ 6 مہینے کے بعد دوبارہ آئے گی کہ اتنے سال مکمل ہو گئے، پھر سے 1 سال بعد آئے گی کہ اتنے سال مکمل ہو گئے. اب ایک میسج پہلے ہم نے یہاں پہ جواب بھی دیا تھا کہ آج کی رات جو ہے وہ غافل نہیں رہنا، اس لیے کہ آج جو ہے وہ چاند جو ہے وہ خانہ کعبہ کے عین اوپر آئے گا، بالکل اوپر آئے گا، لہٰذا جو دعا اللہ سے مانگو گے وہ قبول ہو جائے گی. اور ایسا جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ اتنے کروڑ سال کے بعد ہوتا ہے، 3 کروڑ اتنے لاکھ سال بعد ہوتا ہے. تو بندہ خدا پھر یہ میسج کیا ہوگا؟ اب بلا شبہ کوئی جو ہے وہ 20 دفعہ تو یہ میسج ہمارے اپنے پاس آیا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر ہمارے جو ذرائع اس پہ آتے ہی رہتے ہیں. تو بھائی ابھی تو آیا سر 20 دن پہلے، پھر 3 کروڑ سال بعد آ گئے، اتنی جلدی 3 کروڑ سال کیسے گزر گئے؟ ایک تو 3 کروڑ سال گزر بھی گئے اور 20 دن کے اندر گزر گئے، آپ کے 10 دن کے اندر گزر گئے، تو تھوڑا سا عقل کا جو ہے وہ استعمال ان معاملات میں بھی کر لینا چاہیے کہ جو میں چیز پڑھ رہا ہوں آیا وہ ٹھیک، یعنی ایک تو ہوتی ہے کہ چلو بندے کو سمجھ نہ آئے تو وہ رجوع کر لیتے، لیکن ایک چیز بالکل واضح باطل ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس میں کوئی عقل کا استعمال نہیں، بس آگے پہنچایا جا رہے ہیں کہ آج کی رات کوئی دعا سے غافل نہ رہ جائے، حالانکہ حدیث پاک کے اندر یہ بیان فرمایا کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اس بات کی ندا ہوتی ہے کہ کوئی ہے کہ جو دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ کو قبول کروں، استغفار کرنے والا ہے تو اس کی مغفرت فرماؤں، اس کی توبہ کو قبول کروں، تو ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی خاص تجلی فرماتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، دعا مانگیں، ان توہمات کے اندر ان باتوں کے اندر پڑھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے.
جوڑا جو بناتے ہیں بالوں کا تو کیا نماز ہو جائے گی اس سے؟
جی، اس پر بھی پہلے ایک جواب دیا جا چکا ہے جس کا مدنی گلدستہ بھی کئی مرتبہ مدنی چینل پر اور سوشل میڈیا پر چل چکا ہے کہ جوڑے کی جو ممانعت ہے یہ مردوں کے لیے ہے. حدیث پاک میں جو ارشاد فرمایا، امیتو ان اسجد علی سبعتی عظمین و الا اکف شعرا ولا ثوبا، کہ مجھے اس بات کا حکم ہوا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور اپنے بالوں کا جوڑا نہ بناؤں، ان کو سمیٹوں نہ اور کپڑے نہ سمیٹوں، انہیں فولڈ نہ کروں. تو اس میں جو جوڑا بنانے کی ممانعت ہے یہ مرد کے لیے ہے. عورت کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اگر جوڑا بناتی ہے، واضح طور پر امام علیہ سنت نے امام راقی کے حوالے سے لکھا کہ اگر وہ جوڑا بناتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس نے جوڑا بنا کے نماز ادا کی تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی. وجہ اس کی علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ عورت کا معاملہ ستر پر ہے، جتنے زیادہ اس کا چھپا ہوا معاملہ ہوگا وہ بہتر ہے اس کے لیے، اور ظاہر ہے کہ نماز کے اندر تو اس کے لیے سر کے بالوں کو چھپانا یہ ضروری ہے، جبکہ مرد کے لیے اس طرح کا حکم نہیں ہے. تو جب وہ مرد سجدہ کرے تو اس کے بال اگر بڑے ہیں تو بہتر ہے کہ اس کے بال بھی یہ زمین پہ سجدہ کر رہے ہوں. تو جوڑا بنائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بال سجدہ نہیں کریں گے، اس کے بال زمین پر لگیں یہ اچھا ہے. جبکہ عورت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کو چھپائے گی تو اس کے جوڑا بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو چھپانے ہی کا حکم ہے. ہاں، مرد اگر جوڑا بنا کے نماز پڑھتا ہے، اور فی زمانہ یہ بعید بھی نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے زمانے میں پونیاں بناتے ہیں تو وہ جوڑا بھی بنا سکتے ہیں، تو ان کے لیے بنانا یہ مکروہ تحریمی ہے، ان کو اجازت نہیں ہے، عورتیں جوڑا بنا کے نماز ادا کر سکتی ہیں.
جی، مزید کورس لیں گے.
چوری کے پانی سے غسل ہوتا ہے کہ نہیں؟
چوری کے پانی سے غسل کرنا، وضو کرنا.
چوری کے پانی سے مراد ان کی یہی ہوگی کہ جیسے ہمارے یہاں کنڈے وغیرہ کے میٹر کنڈا لگا لیا جاتا ہے اور اس سے میٹر چلتا ہے، تو پھر وہ موٹر چلتی ہے اس سے اور وہ پانی اس کو استعمال کرتے. تو یہ کرنا تو حرام ہے، کنڈا ونڈا لگانا یہ حرام ہے. اسی طرح اگر کسی کا پانی چوری کر لیا تو یہ بھی حرام ہی ہے. توبہ کرنا لازم ہے اور اس کا ازالہ کرنا، یعنی میٹر اگر لگایا ہے، غلط میٹر لگایا، کنڈا لگایا جس سے موٹر چلا رہے ہیں، تو اس کا ازالہ کرنا، یعنی رقم جو ہے وہ ادارے کو پیش کرنا ضروری ہے، دینا ضروری ہے. اسی طرح جس کا پانی چوری کیا تھا اس سے بھی معافی مانگنا، اس کو پانی واپس کرنا یہ ضروری ہے. لیکن بہرحال اگر پانی کسی نے اونڈین لیا اپنے اوپر جو اس نے چوری ہی کیا تھا یا کسی بھی طریقے سے لیا تھا، غلط طریقے سے لیا تھا، تو وضو تو غسل تو بہرحال اس کا ہو جائے گا کہ پانی آ جائے غسل پر بہ گیا، اس نے غسل جس طریقے سے کرنا تھا وہ کر لیا، غسل اس کا ادا ہو گیا. لیکن کرنا بہرحال یہ جو پہلا والا معاملہ ہے یہ اس کا غلط تھا.
ٹھیک جی، اگلی کال.
میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ زکات میں نے رمضان میں نکالتا تھا، میں نے نہیں نکالی ہے، تو ابھی میں اگر ابھی نکال لوں تو اس سے کچھ حرج ہے؟
زکات
دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ زکات کا رمضان سے تعلق نہیں ہے، زکات کا تعلق ہے سال پورا ہونے سے، کہ جب آپ صاحب نصاب ہو گئے اور اس کے اوپر سال پورا ہو گیا تو پھر آپ کو زکات نکالنا پڑے گی. اب چاہے وہ رمضان ہو، چاہے وہ شعبان ہو، چاہے وہ رجب ہو، کوئی سا بھی مہینہ ہو، جس مہینے کے اندر آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں فوری طور پر آپ پر زکات نکالنا یہ ضروری ہے. اب بالفرض یہ ہوتے ہی صاحب نصاب رمضان کے اندر ہیں کہ اس مہینے کے اندر یہ صاحب نصاب ہوئے تھے، سال گزرنے کے اوپر یہ اس مہینے کے اندر زکات نکالتے ہیں، تو تاخیر کرنا بلا ضرورت بلا عذر یہ حرام ہے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے اور زکات ان کے اوپر فرض ہی ہے، ان پر نکالنا ضروری ہے کہ یہ زکات نکالیں گے، فوری طور پر نکالیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں گے.
اب کوئی رمضان میں اگر نکالنا چاہے تو اس کی صورت ایڈوانس نکال دے،
ایڈوانس نکال دے، ایک سال کی دو دفعہ نکال دے.
اچھا،
یہ صورت ہوئی.
ٹھیک جی، اگلی کال.
حسن ارض قدم چکوال سے. میرا سوال دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک مسجد ہے، پہلے اس مسجد میں نمازوں وغیرہ کا سلسلہ، جمعہ کا سلسلہ ہوتا تھا، لیکن کافی عرصے سے بھی وہ مسجد بند پڑ گئی، اس کو تالا لگا ہوا ہے، اور وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ آئندہ یہ مسجد آباد ہو جائے اس کا کوئی امکان نہیں. اس مسجد کی مد میں لیا ہوا چندہ کچھ پڑا ہے، کچھ پیسے پڑے ہیں، جو جس وقت وہ مسجد میں نمازیں وغیرہ ہوتی تھی تو اس مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کیا ہوا ہے، تو اب اس چندے کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کو کسی دوسری مسجد میں استعمال کر سکتے ہیں یا اس کے بارے میں جو بھی شرعی رہنمائی ہے وہ ارشاد فرما دے؟
چندے کا تو خیر آپ فرمائے، لیکن مسجد کی آباد کا
جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آباد ہونا ممکن نہیں ہے، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے. آباد نہ ہونا تو وہ ہوتا کہ وہ جنگل کے اندر ہوتی، بنا دی جاتی، تو جنگل میں تو بنتی نہیں. بہرحال مسجد یا جگہ ایسی ہے کہ مسجد بنائی تھی لیکن اب وہاں پر مسلمانوں کی طرح سے آبادی ہی نہیں رہی، کہ اس کے آباد ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، تو ایسی صورتیں ہوتی ہیں مسجد کے آباد نہ ہونے کی. اس میں بھی حکم ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آباد کرنے کی کوشش کریں. اب آباد ہوتی نہیں ہے، پھر اس میں خطرات ہوتے ہیں کہ مسجد کا جو سامان وغیرہ ہے وہ چوری ہو جائے گا، تو ایک نادر صورتیں بنتی ہیں جہاں جا کے علماء نے اجازت دی کہ وہ سامان اٹھا کے دوسری جگہ پہ لگایا جا سکتا ہے. ورنہ بہرحال اس طرح مسجد کی کسی بھی چیز کو دوسرے مقام پہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اہل علاقہ کے اوپر فرض ہے، لازم ہے کہ اس مسجد کو آباد کریں گے، ورنہ سخت گناہگار ہوں گے. علماء نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، فقہ کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کتب کے اندر، کہ اگر ایک ہی مقام پر دو مسجدیں بنا دی گئی ہیں تو دوسری مسجد جو بنائی گئی ہے وہ اگر ضرورت کی وجہ سے بنائی گئی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر اس وجہ سے بنائی گئی کہ پہلی والی مسجد ویران ہو جائے تو دوسری مسجد بنانے والے گناہگار ہوں گے. اور اب ان پر لازم ہوگا کہ دونوں کی دونوں مسجدیں یہ آباد کریں گے، دوسری والی بھی آباد کریں گے اور اس مسجد کو بھی یہ آباد کریں گے. تو یہ جو مسجد ہے اور خود لوگ وہاں پہ موجود ہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ اس مسجد کو یہ کھولیں گے اور اس کو آباد کریں گے، ورنہ اس علاقے والے لوگ گناہگار ہوں گے.
جی اگلی کال.
میں نے یہ پوچھنا تھا کہ احرام کی حالت میں طواف کرتے دوران جو دایاں بازو جو ننگا ہوتا ہے، کیا نماز کے دوران بھی اس کو ننگے رہنے دینا ہے کہ اس کو ڈھانپنا ہے؟
جی کیا فرق؟
پہلے پچھلی دفعہ بھی یہ سوال آیا تھا، اس کو بتا دیا تھا کہ نماز کے دوران تو اس کو ڈھانپنا ہی پڑے گا، اس کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے. اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے کہ اگر کھلا چھوڑ دیا تو نماز مکروہ ہوگی. اسی لیے ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے ہی بندہ طواف سے فارغ ہو تو فوراً اپنے کندھے کو ڈھانپ لے، کیونکہ اگر وہ کندھے کو ڈھانپتا نہیں ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بے خیالی کے اندر وہ اسی حالت کے اندر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے. تو لہٰذا جیسے ہی طواف مکمل کریں، یعنی وہ طواف کے جس کے بعد سعی کرنا ہوتی ہے، تو اس میں جو کہ اجتماع کیا جاتا ہے اس میں کندھا کھلا ہوتا ہے، تو اس طواف کے بعد فوراً آپ اپنے کندھے کو ڈھانپ لیں تاکہ جب آپ دیگر معاملات پورے کریں، اپنا نماز ادا کرنے کے لیے جائیں آپ، تو اس وقت آپ اگر بھول بھی جائیں تو پہلے سے ڈھانپا ہوا ہوگا تو مسئلہ نہیں ہوگا. ورنہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خیال نہیں دیتا تو اسی حال میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو بہرحال اس طرح پڑھنا یہ مکروہ ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے.
اچھا یہ ارشاد فرمائے، ایس ایم ایس آیا ہے کہ سنت غیر موقعہ کا جیسے بھی آپ نے حکم ارشاد فرمایا، اگر کوئی اس کی جگہ قضا نمازیں پڑھے تو یہ بہتر ہے؟
دیکھیں افضل تو یہی ہے، اہم تو یہی ہے کہ بندہ قضا نماز ہی ادا کرے، لیکن جو سنتیں وقتی سنتیں ہیں کہ جن کا وقت مقرر ہے، جیسے مثال کے طور پر اشراک چاش کا وقت مقرر ہے، نمازوں سے پہلے کی جو سنتیں غیر موقعہ ہیں ان کا وقت مقرر ہے کہ اب یہ نکل گئی تو پھر وقت نہیں آئے گیا، تہجد کا وقت مقرر ہے کہ نکل گیا تو اب یہ والی تہجد نہیں آئے گی، اگلی تہجد بھلے آتی رہے گی، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ بندہ قضا نمازیں بھی ادا کرے اور ساتھ میں یہ سنن و نوافل بھی ادا کرتا رہے، تاکہ ان چیزوں کی بھی اس کی عادت بنے اور یہ جو فضائل ہیں یہ اس کو حاصل ہوں. تو بہرحال لیکن اگر کسی نے ان کو چھوڑ کے قضا نماز ادا کی تو اس میں وہ گناہگار نہیں ہوگا، اس کی بھی علماء نے اس کو اجازت دی ہے.
12 ربیع الاول کے دن ایسے تقسیم کرنا جیسے عید کے دن ہم نوٹ تقسیم کرتے ہیں، اگر یہ تقسیم کریں تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟
کوئی حرج نہیں ہے، اس میں ایک خوشی کا اظہار ہے، جس طرح عید کے دن عیدی تقسیم کی جاتی ہے، تو یہ بھی کوئی شرعی حکم تو ہے نہیں کہ لازم ہو، نہ ہی اس طرح کو کوئی ثبوت ملتا ہے کہ اس طرح عیدی تقسیم کی جاتی ہو. تو وہ تقسیم کرنے میں جس طرح عید کے دن مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نوٹ تقسیم کر سکتے ہیں، اسی طرح سے ربیع النور کے موقع پر 12 ربیع الاول کو اگر کوئی عیدی تقسیم کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ یہ عیدوں کی عید ہے اور اس دن خوشی کرنا، خوشی کا اظہار کرنا یہ بالکل جائز اور مستحب کام ہے.
سبحان اللہ. جی اگلی کال لیں گے ہم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد حفیظ اتاری ہے, میں کواڈ سے عرض کر رہا ہوں. دار الافتاء اہل سنت کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ مفتی صاحب جو ہے نا سوال جواب کا سلسلہ جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ مسجد میں نماز جب انسان پڑھنے جاتا ہے تو وہاں پہ محراب کے سامنے جنماز جو ہے نا پڑی ہوتی ہے, جہاں پہ امام صاحب جو ہے نا امامت کراتے ہیں. ایسی جگہ پہ بھی دیکھا گیا ہے کہ امامت کروانے کے لیے جو ہے نا محراب سے ہٹ کے جو ہے نا تھوڑی سی جگہ کی پرابلم ہوتی ہے, لیفٹ سائڈ زیادہ ہوتی ہے, رائٹ سائڈ کم ہوتی ہے, اور محراب سے ہٹ کے جانے مات ڈال کے جو ہے نا وہاں پہ امامت کی جا سکتی ہے, اور اس کے بارے میں جو ہے نا ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
جی دیکھیں, اصل جو محراب ہے وہ ہے مسجد کا درمیانی حصہ.
ٹھیک ہے,
یہ جو ہمارے یہاں محراب بنائی جاتی ہے باقاعدہ اس کو یعنی گولائی کے اندر رکھا جاتا ہے, یہ تو حادث ہے. اس کو بھی علماء نے بدعت حسنہ لکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایجاد کیا. تو یہ بات کے معاملات ہیں محراب کے یہ والے, کہ یوں باقاعدہ محراب بنائی جاتی ہے. اصل جو محراب ہے وہ مسجد کا درمیانی حصہ ہے, اسی کی نشانی کے طور پر یہ والی محراب بنائی جاتی ہے. تو امام کا جو سنت متوارثہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ درمیان میں کھڑا ہو, یعنی جو صف بنے گی وہ دائیں بائیں اس کے برابر ہونی چاہیے. تو اب اگر کسی مقام پہ محراب اس طرح بنا ہوا ہے کہ جو درمیان میں نہیں ہے, اگر امام وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے تو کسی ایک جانب صف جو ہے وہ بڑھ جائے گی, تو پھر طریقہ کار یہی ہے جو یہاں پہ کیا جاتا ہے کہ وہ کسی ایک طرف جو ہے وہ مسلح بچھا لیا کہ جس سے دونوں طرف برابر ہو جائیں. تو ٹھیک ہے, یہ طریقہ کار بالکل درست ہے, اسی طرح ہونا چاہیے کہ امام کا صف کے درمیان میں ہونا, یہ سنت متوارثہ ہے.
ٹھیک, بعض اوقات مسجد کی توسیع ہوتی ہے تو جو پچھلا محراب ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ تھوڑا فرق آ جاتا ہے.
جی
جی اگلی کون
پوچھنا یہ ہے, روزی سے جو پیسے اٹھاتا ہوں اسے میں مسجد میں ڈالتا ہوں زکات کے نیت سے, کیا یہ زکات ہوا یا صدقہ ہوا؟
جی کیا فرما.
دیکھیں مسجد میں تو زکات یوں نہیں دے سکتے, یعنی روزی کا ہے انہوں نے غالباً روزی میں سے اٹھاتے ہیں, روزی سے مراد ان کی یہی ہوگی کہ جو کماتے ہیں.
کماتے
تو جو زکات ان کے پر فرض ہے یہ یوں مسجد میں اگر دے دیں گے تو اس سے ان کی زکات ادا نہیں ہوگی, کہ براہ راست مسجد کو زکات نہیں دی جا سکتی. اور چندہ بخش میں ڈال دی تو عام طور پہ ہمارے یہاں تو کوئی ایسا لکھنے کا رواج نہیں ہوتا, وہاں عمومی طور پہ جو چندہ ڈالا جاتا ہے وہ نفلی چندہ ڈالا جاتا ہے. انہوں نے اگر مسجد کے اندر اس طرح ڈال دیا تو ان کی زکات تو ادا ہوئی نہیں, کیونکہ جو کمیٹی کے افراد ہیں وہ نکالی ہوگی رقم, تو ان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ زکات کی رقم ہے. اور زکات کے لیے ضروری ہے کہ شرعی فقیر کی ملک کیا جائے, تو اگر مسجد میں کسی نے زکات دینی بھی ہے تو کسی ایسے سمجھدار متولی کے ہاتھ میں دے کہ جس کو شرعی مسائل کا معلوم ہو اور وہ زکات کا شرعی حلہ کر سکے, یعنی کسی شرعی فقیر کو وہ زکات دے سکے, پھر اس کے بعد وہ شرعی فقیر اپنی خوشی سے رضا سے مسجد کی تعمیرات کے لیے مسجد کے کام کاج کے لیے وہ رقم دے دیتا ہے, تو یوں زکات کی ادائیگی مسجد کے اندر ہو جاتی ہے. یعنی متولی مسجد کو دیا یا خود ہی کسی شرعی فقیر کو دیا, اس شرعی فقیر نے جا کے مسجد کے اندر دے دی, اس کو ماری کر دیا شرعی فقیر کو, اس نے آگے جا کے مسجد کو دے دی, یوں تو زکات اس کی ادا ہو جائے گی, لیکن براہ راست مسجد کے اندر زکات دینا یوں زکات ادا نہیں ہوگی. تو انہوں نے اس طریقے سے جتنی زکات بھی ادا کی ہے ان کو دوبارہ زکات ادا کرنا ہوگی.
جی اگلی کال.
محمد عثمان اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. ہمارے دفتر میں مصلح ہے, لیکن اب جو ہے نا مصلح ہے وہ اس جگہ کو ختم کر کے, جائے نماز کو وہاں سے ختم کر کے وہاں پہ باتھ روم بنانا چاہتے ہیں, تو کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ وہ پھر یہ ہے کہ مصلح وہ کسی اور جگہ بنائیں گے اور وسیع کر کے بنائیں گے.
جی کیا فرماتے ہیں؟ فیکٹری میں ہوتا ہے ایسا.
ٹھیک ہے, اصل میں جو جائے نماز بنائی جا رہی ہے, جو جگہ بنائی جا رہی ہے وہ عارضی طور پر نماز کے لیے مقرر کی جاتی ہے, مسجد نہیں ہوتی, نہ اس کے اوپر مسجد والے احکام جاری ہوتے ہیں کہ اس کا وہ ادب ہو, وہ احترام ہو کہ جو مسجد والا ہوتا ہے, کہ مسجد اگر بن گئی تو پھر تو اس کے اندر کوئی چیز بھی اس طرح کی نہیں بنا سکیں گے. تو یہاں پر چونکہ یہ جو بیان کر رہے ہیں وہ ایک مصلی یعنی جائے نماز ہے, کہ جہاں پر نماز پڑھنے کے لیے فیکٹری کے مالک نے جگہ مہیا کر دی کہ یہاں پر نماز پڑھ لیا کریں, تو اب اگر اس کو کوئی شہید کر اس کو توڑ کے یہاں پہ کوئی بھی چیز بناتا ہے, چاہے وہ غسل خانے بنا رہا ہے, باتھ روم بنا رہا ہے, واش روم بنا رہا ہے, تو وہ بنانا اس کا جائز ہے کہ اپنی ضرورت کے تحت وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے, اور دوسری جگہ وہ دے رہے ہیں تو پھر ان پر کوئی حرف بھی نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہیں جا کے نماز ادا کر لیں.
اچھا میت کو جو غسل دیا جاتا ہے تو شوہر اور بیوی کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ آپس میں دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں؟ اگر یہ
نہیں مطلقاً تو نہیں دے سکتے
صحیح.
کہ عورتوں کو غسل جو دے گی جو ہے وہ عورتیں ہی دیں گے, مرد کو غسل مرد ہی دیں گے.
صحیح.
بعض صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ غسل دینے والا کوئی موجود نہیں ہے, تو پھر وہاں بیوی بی کس طریقے سے مرد کو غسل دے گی اس کی صورتیں ہیں, اور مرد کس طرح عورت کو غسل کرائے گا یا تیمم کرائے گا اس کی
الگ سے
موجود ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال مطلقاً ایسا نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کو غسل دے یا عورت جو ہے وہ مرد کو غسل دے.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو ہم نے سنا ہے, جو سیکھا ہے, جو ہمارے علم میں اضافہ ہوا, اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی.